الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. اس بارے میں بات عرض کی جا رہی ہے کہ نیکیوں کا اہتمام یہ سمجھ کر کرنا چاہیے کہ شاید اس پر یہ ہماری مغفرت کا ذریعہ بن جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ فرمایا ہے کہ جس شخص نے ذرہ برابر بھی نیکی کی، خیر کا عمل کیا، ذرہ برابر چھوٹے سے چھوٹا، تو اس کا اس کی خیر اس کی برکت وہ دیکھ لے گا. اس آیت کا مفہوم یہ ہے، یہ آیت کا جز ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ ہر نیکی میں خاصیت ہے مغفرت کرانے کی، چاہے چھوٹی سے چھوٹی کیوں نہ ہو، مگر اس میں خاصیت مغفرت کی ہے، چھپی ہوئی ہے. اور آگے جو جز ہے وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اس کے معنی یہ ہے کہ جس نے ذرہ برابر بھی برا عمل کیا ہوگا وہ اس کو بھی دیکھ لے گا، اس کے بھی بد اثرات بد کو دیکھ لے گا. اور اس کا مفہوم یہ ہے کہ ہر گناہ میں خاصیت ہے جہنم میں لے جانے کی، چاہے وہ چھوٹے سے چھوٹا ہی کیوں نہ ہو. یہ بات سمجھ میں آ جائے تو نیکیاں کرنا آسان ہو جائے اور گناہوں سے بچنا آسان ہو جائے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ترغیب دی ہے فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، نیک کاموں میں آگے بڑھو، سبقت کرو، جلدی کرو. کوئی نیکی کا موقع ہو، تم نیکی کر بھی سکتے ہو تو کرو، جلدی کرو، جلدی سے نیکی کو کر لو، جس کو محاورتن کہا جاتا ہے کر گزرو. یہ مت سوچو کہ یہ تو چھوٹی سی نیکی ہے یا یہ نیکیاں کرنا تو بڑے لوگوں کا کام ہے یا صوفیوں کا کام ہے. بس یہی سمجھنا چاہیے کہ کیا پتہ یہی نیکی ہماری مغفرت کا سبب اور ذریعہ بن جائے. اس لیے فرمایا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، نیک کاموں میں آگے بڑھو، خیر کے کاموں میں جلدی کرو. رمضان شریف جب کا چاند نظر آتا ہے تو فرشتے یہ اعلان کرتے ہیں یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر. ہر رات کو یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ اے خیر کے تلاش کرنے والے آگے بڑھ. یہ موقع ہے رمضان شریف کا جس میں ایک نیکی کا ثواب فرض کے برابر ہے، اور اے برائی کے تلاش کرنے والے تو باز آ جا کہ اب رمضان شریف ہے، اب تو باز آ جا. تو اس لیے ترغیب دی گئی فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، نیک کاموں میں آگے بڑھو. اور ایک جگہ تو مقابلہ کیا گیا، پھر مقابلے کی ترغیب دی گئی وَسَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ اعدت للمتقین. فرمایا مقابلہ کرو ایک دوسرے سے، ایک دوسرے سے آگے بڑھو. ہم بھی آگے بڑھتے ہیں، مقابلہ ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے، جس کو ہمارے ہاں کیا کہا جاتا ہے کمپٹیشن، کاروبار میں ہوتا ہے وہ. دنیا کے معاملوں میں ہم ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے پاس گاڑی ہے تو میرے پاس کیوں نہیں ہے. اب وہ جائز ذرائع ہوں یا ناجائز ہوں، ایک ہدف مقرر کر کے اور پھر اس کے مطابق چلنا شروع کرتے ہیں، چاہے جائز ذرائع اختیار کریں اس کے لیے، چاہے ناجائز. مگر دیکھ لیا اپنے سے بڑے کو، دنیا کے لحاظ سے جو بڑا ہے اس کو دیکھ کے، اور چلتے ہیں پھر کہ یہ اس کے پاس یہ کچھ ہے تو میرے پاس کیوں نہیں ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے جنت کی نعمتوں کا ذکر فرمایا اور پھر فرمایا وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون. یہ ہیں وہ چیزیں جن میں آگے بڑھنے والوں کو تنافس، یعنی آگے بڑھنے والے، حرص کرنے والوں کو اور آگے بڑھنے والوں کو آگے بڑھنا چاہیے. کون سی نعمتیں؟ جنت کی. دنیا کے بارے میں نہیں فرمایا، اسی لیے بزرگوں نے فرمایا کہ دنیا کے بارے میں اپنے سے بڑے کو دیکھو اور دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو، جن کو آسائشیں، جن کو سہولیات تم سے کم حاصل ہیں ان کو دیکھو تاکہ شکر کی کیفیت پیدا ہو کہ اللہ کا شکر ہے ان سے تو بہتر ہے، اور دین کے معاملے میں اپنے سے آگے والوں کو دیکھو، دین کے معاملے میں بڑوں کو دیکھو، آگے والوں کو دیکھو، دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو. یہ طرز عمل ہوگا تب تو ہم ٹھیک چلیں گے، ورنہ جو ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، جو آج کل ہوتا ہے کہ ہم دنیا کے معاملے میں اپنے سے آگے والوں کو دیکھ لیتے ہیں اور پھر ان کے پاس وہ کچھ ہے ہمارے پاس کیوں نہیں ہے، اس کے لیے پھر دوڑ دھوپ کرتے ہیں اور بھاگ دوڑ میں لگ جاتے ہیں، دین کی کسی کو فکر نہیں. تو فرمایا وسابقوا الى مغفرۃ من ربکم، دوڑو مغفرت کی طرف، اپنے رب کی طرف سے مغفرت کی طرف دوڑو، دوڑ لگاؤ، مقابلہ کرو ایک دوسرے سے. ظاہر ہے دوڑ میں مقابلہ ہی ہوتا ہے، بہت سے لوگ دوڑتے ہیں، ایک آدمی آگے بڑھ جاتا ہے وہ جیت جاتا ہے. تو فرمایا دوڑو، اس میں دوڑ لگاؤ، مغفرت کی طرف دوڑ لگاؤ. اب مغفرت کی یہاں تعین تو یقینی ہے کہ اس سے مراد اسباب مغفرت ہیں، یعنی وہ چیزیں جن کے بہانے سے اللہ تعالیٰ مغفرت فرماتے ہیں وہ چیزیں مراد ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی تفسیر کی ہے فرائض کی ادائیگی سے، کہ جو فرائض تم پر عائد ہوتے ہیں ان کو پورا کرو. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تکبیر اولیٰ کا اہتمام مراد ہے، بعض نے جہاد لیا ہے، بعض نے نماز کی پابندی مراد لی ہے، مختلف تفاسیر ہیں، اور بعض نے توبہ مراد لی ہے کہ گناہ ہو جائے تو جلدی کرو توبہ کرنے میں، دیر نہ کرو، یہ ہے مغفرت سے مراد. لیکن سب چیزوں کو جمع کر لیا جائے تب بھی صحیح ہے، یہ ساری چیزیں مراد ہو سکتی ہیں، کوئی حرج نہیں اس میں. لہذا فرمایا ان چیزوں میں بڑھو آگے، دوڑ لگاؤ، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو، توبہ کرنے میں، تکبیر اولیٰ کی پابندی میں، نماز کے اہتمام میں، فرائض کی ادائیگی میں، اتباع سنت اور اتباع شریعت میں، اور جنت کی طرف دوڑ لگاؤ. وجنت عرضها السماوات والارض، جس کا جو عرض ہے، چوڑائی ہے، وہ زمین اور آسمان کی چوڑائی کے برابر ہے، زمین اور آسمان کے برابر ہے. اعدت للمتقین، وہ تیار کی گئی ہے متقین کے لیے. اور ایک جگہ اسی کو فرمایا وسارعوا الى مغفرۃ من ربکم، یہاں پر بھی یہی ہے، دوڑ لگاؤ، جلدی کرو، الى مغفرۃ من ربکم، اپنے رب کی طرف سے مغفرت کی طرف دوڑ لگاؤ. وجنۃ عرضها کعرض السماء والارض اعدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ، جنت کی طرف دوڑ لگاؤ، مغفرت کی طرف دوڑ لگاؤ، یعنی ان اعمال کی طرف جلدی سے کر لو، کر گزرو ان اعمال کو جو جنت کا اور مغفرت کا ذریعہ بنتے ہیں، باعث بنتے ہیں، جس کی چوڑائی زمین اور آسمان کی چوڑائی کے برابر ہے. اور اعدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ، جو تیار کی گئی ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں اللہ پر اور اس کے رسولوں پر. آگے جو فرمایا وہ بات بڑی اہم ہے، فرمایا جس شخص کو ان نیکیوں کی طرف دوڑ لگانے کی توفیق حاصل ہو جائے، جنت والے اعمال کی توفیق حاصل ہو جائے، نیکیوں میں وہ سبقت کرنے والا ہو، جلدی سے نیکی کر گزرے، نیکی کا موقع ملتے ہی نیکی کر گزرے، تو فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اس کو وہ اپنا کمال ہرگز نہ سمجھے، ہرگز اترائے نہیں، ہرگز تکبر میں، عجب میں مبتلا نہ ہو، یہ اللہ کا فضل ہے، جس کو اللہ چاہے عطا فرما دے. واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ تعالیٰ بڑے عظیم فضل والے، تو اترانا بھی نہیں چاہیے، بس یہی سمجھنا چاہیے کہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا فضل ہو گیا تو میں نے نیکی کر لی. اللہ، اسی لیے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم، دیکھیے دین کو سمجھنے کے لیے ہم محتاج ہیں، قرآن و حدیث کو سمجھنے کے لیے ہم محتاج ہیں صحابہ رضی اللہ عنہم کو. صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا طرز عمل کیا تھا؟ وہ نماز کے لیے آتے تھے تو چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے تھے. ہم تو اتنی دیر سے آتے ہیں مسجد کی طرف کہ بڑے بڑے قدم اٹھانے پڑتے ہیں کہ جلدی مسجد پہنچے بھائی، جماعت نکل جائے گی، تو بڑے قدم اٹھانے پڑتے ہیں. وہ چونکہ وقت پر نکلتے تھے، لہذا چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے ہوئے مسجد کی طرف تشریف لاتے تھے. وجہ اس کی کیا ہے؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سن لیا تھا کہ نماز کے وقت کے لیے جو بندہ جاتا ہے اور وہ قدم اٹھاتا ہے اس کے ہر قدم پر نیکیاں لکھی جاتی ہیں. تو چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے تھے تاکہ زیادہ قدم بن جائیں تو نیکیاں بھی زیادہ ہو جائیں گی. یہ حرص ہے, اسی کو کہا گیا بھائی دیکھو معمولی نہ سمجھو نیکیوں کو, نیکی کا پہلو نکال لو. ایک بزرگ کہیں سے گزرے, وہاں روشن دان تعمیر ہو رہا تھا, روشن دان بنوایا جا رہا تھا. انہوں نے پوچھا بھائی یہ کس لیے بنا رہے ہو روشن دان؟ تو اس نے کہا, اس شخص نے جس کا مکان تھا اس نے کہا کہ ہمارے ہاں ہوا کی اور روشنی کی ذرا تنگی ہے اس لیے بنوا رہا ہوں. انہوں نے فرمایا دیکھو نیت یہ کرو کہ اذان کی آواز آئے گی تو سنوں گا, مسجد جاؤں گا, اذان کی آواز صاف اور واضح آئے گی, یہ نیت کرو. باقی رہی روشنی اور ہوا, وہ تو خود آنی ہی ہے جب تم روشن دان بنوا رہے تو, وہ تو آنی ہی ہے. لیکن نیت یہ کرو کہ اذان کی آواز واضح طور پر سنائی دے تاکہ میں نیند میں بھی ہوں تو جاگ جاؤں, میں مسجد کی طرف جاؤں, نماز کا اہتمام کروں. تو اگر یہ نیت رکھو گے تو یہ روشن دان جب تک قائم رہے گا تمہاری نیکیاں لکھی جاتی رہیں گی. جب تک یہ روشن دان قائم ہے تمہارے لیے نیکیاں لکھی جاتی رہیں گی. تو تلاش کرو, موقع تلاش کرو نیکیوں کے. گھڑی استعمال کر رہے ہو تو یہ نہیں کہ میں بس شوقیہ گھڑی استعمال کر رہا ہوں, نہیں نہیں, بس یہ نیت کرو کہ بھائی میں نماز کے اہتمام کے لیے, اپنی جو دفتر وقت پر جانے کے لیے, دکان وقت پر جانے کے لیے, جو فرض ہے روزی کمانا, حلال روزی کا حصول فرض ہے. اب اس فرض کے حصول کے لیے اگر کوئی ذرائع اختیار کر رہا ہے تو اس پر بھی اس کو نیکیاں ملیں گی. میں وقت پر اپنی ڈیوٹی پر پہنچوں, وقت پر میں نماز ادا کروں, اس لیے میں گھڑی خرید رہا ہوں. نیکی لکھی, جب تک وہ اس کے پاس گھڑی رہے گی استعمال کرتا رہے گا, نیکی لکھی جاتی رہے گی. تو نیکیوں کے موقع تلاش کرنے چاہیے کہ کہاں سے ہمیں نیکیاں مل سکتی ہیں, کس کس نیت کے کرنے پر ہمیں نیکیاں مل سکتی ہیں. حضرت مولانا سعید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ تبلیغ کے اکابر میں سے تھے, فرمایا کرتے تھے بھائی اپنے گھر کی عورتوں کو یہ بات سکھاؤ کہ کھانا پکاتے وقت مہمان کے اکرام کی نیت کر کے کھانا پکائیں. مہمان تو اللہ بھیجیں گے, مہمان کا آنا آپ کے اختیار میں ہمارے اختیار میں تھوڑی ہے, وہ تو اللہ بھیجتے ہیں, کسی نہ کوئی سبب بن جاتا ہے, وہ آ جاتا ہے آپ کے یہاں. لیکن فرمایا تم اپنی عورتوں کو ترغیب دے دو کہ وہ مہمان کے اکرام کی نیت سے کھانا پکائیں, مہمان آئے نہ آئے تمہیں مہمان کے اکرام کا ثواب مل جائے گا. کھانا تم خود کھاؤ گے, کھانا بھی تم نے خود کھایا, مہمان تو نہیں آیا, مگر تمہیں ثواب مل گیا مہمان کے اکرام کا, مفت میں ثواب ملا. دیکھیے تو یہ بس ذرا سا نیت کا فرق ہے اور کہاں سے کہاں معاملہ پہنچ گیا. اور اس کھانے کا حساب بھی نہیں لیں گے اللہ تعالی. مہمان کے لیے جو مہمان کو جو کھانا کھلایا جائے وہ اس آیت میں داخل نہیں ہے. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم, تم ضرور بالضرور تم سے سوال کیا جائے گا نعمتوں کے بارے میں, یہ نعمتیں دی تھی لاؤ حساب دو. مہمان کو جو کھانا کھلایا اس کے بارے میں اللہ نہیں پوچھیں گے. تو بتائیے کھانا بھی خود کھایا, حساب بھی نہیں دینا پڑا کیونکہ مہمان کی نیت کی تھی, ثواب بھی مل گیا. یہ ہے مفہوم کہ نیکیوں میں آگے بڑھو, آگے بڑھو. سبحان اللہ, سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بڑھ کے کون ہو سکتا ہے نیکیوں میں آگے بڑھنے والا؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو بچوں کو بھی سلام میں پہل فرمایا کرتے, چھوٹے بچے نابالغ ان کو آپ سلام فرماتے. کیوں؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ جو سلام میں پہل کرے اس کے بارے میں فرمایا البادئ بالسلام بریئ من الکبر, جو سلام میں ابتدا کر دے حضور فرماتے ہیں کہ وہ تکبر سے بری ہے, وہ تکبر سے خالی ہے. یہ بارگاہ نبوت سے گویا کہ یہ شہادت مل رہی ہے اس بات کی کہ یہ شخص جو سلام میں پہل کر رہا ہے یہ تکبر نہیں ہے. اور پھر سلام کا معاملہ بڑا عجیب ہے. دیکھیے سلام کرنا سنت ہے اور سلام جس کو کر دیا جائے اس کا جواب دینا واجب ہے. سلام کر لے یہ تو سنت، سلام کرنا تو سنت، لیکن سلام کا جواب دینا واجب ہو جاتا ہے، نہیں دیا تو گناہگار ہوگا، واجب کا ترک ہوا. اور واجب کا ترک ایسا ہی ہے جیسے فرض کو ترک کرنا، وبال وہی ہے. واجب کو ترک کرنے پر جو وبال اللہ کے ہاں سے ہوتا ہے وہ ایسا ہی ہوتا ہے جیسے آپ نے کوئی فرض ترک کر دیا، جیسے کوئی نماز چھوڑ دی آپ نے. سلام کا جواب نہ دینا ایسا ہی ہے جیسے کسی نے کوئی فرض نماز چھوڑ دی، عصر کی نماز قضا کر دی، مغرب کی قضا کر دی، یا زکات نہ دی، جو چیز فرض ہے اس کو چھوڑ دیا. اس ہم سمجھتے ہیں واجب واجب ہے، کوئی بات نہیں، نہیں ایسی بات نہیں ہے. اسی لیے علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی شامیہ میں لکھا ہے، جس جو ہر مفتی اس کتاب کا محتاج ہے فتویٰ دینے میں، اتنی زبردست کتاب لکھ کر گئے. فرماتے ہیں واجب کو فرض کہنا جائز ہے. اسی لیے ہمارے ایک بزرگ تھے، وہ داڑھی کو فرض کہا کرتے تھے. لوگ کہتے تھے یہ کیا کہتے ہیں، میں نے کہا ٹھیک تو کہتے ہیں، داڑھی رکھنا واجب ہے مسئلے کے اعتبار سے، اور واجب کو فرض کہنا جائز ہے. یہ فتاوی شامیہ میں علامہ شامی نے مسئلہ لکھا ہے، تو اگر وہ کہتے ہیں تو ٹھیک کہتے ہیں، تاکہ لوگوں کو احساس تو ہو کہ کتنے بڑی چیز ہے یہ جس کو ہم چھوڑے بیٹھے. وہ اس لیے کہتے ہیں، میں اس لیے کہتا ہوں کہ علم، اعتراض دو چیزوں سے پیدا ہوتا ہے، یا تو علم کی کمی سے یا محبت کی کمی سے. دو چیزیں اگر نہیں ہیں اعتراض خود ہی اپنی جگہ بنا لے گا. آپ کو علم نہیں ہے تو کیوں اعتراض کرتے ہیں بھائی، جب علم ہی نہیں ہے، یا تو پورا علم ہو ہر چیز کا، بھائی ہاں انہوں نے یہ عمل کیا، یہ وہ فلاں روایت سے ثابت ہے، فلاں حدیث سے ثابت ہے، فلاں قرآن سے آیت سے یہ مسئلہ نکلا، یا تو اتنا علم مضبوط ہو، یا محبت رکھیے کہ نہیں بھائی یہ غلط نہیں کر سکتے. اگر یہ دو چیزیں نہیں ہیں، یا تو علم کامل ہو یا محبت کامل ہو، ورنہ اعتراض آتا ہے. تو میں عرض کر رہا تھا سلام کا معاملہ بڑا عجیب ہے، سلام کرنا سنت لیکن اس کا جواب دینا واجب. عام حالات میں سنت کا ثواب کم ہوتا ہے، واجب کا زیادہ ہوتا ہے. ظاہر ہے واجب بڑا ہے درجے کے اعتبار سے، سنت سے واجب کا درجہ بڑھ کر ہے، لیکن یہاں معاملہ بڑا عجیب ہے سلام کے معاملے میں، یہاں الٹا ہو گیا معاملہ. اللہ جیسے چاہیں کریں، اللہ سے کون پوچھ سکتا ہے. تو سلام کرنا اگرچہ سنت ہے اور جواب دینا واجب ہے، لیکن جو واجب کا اہتمام کرے یعنی جواب دے اس کو نیکیاں کم ملیں گی، جو سلام میں پہل کر کے سنت کا اہتمام کرے اس کو نیکیاں یہاں زیادہ ملیں گی. سلام کا معاملہ بڑا عجیب ہے، اس لیے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، چونکہ اس میں نیکیاں زیادہ ملتی ہیں اور تکبر سے ایسا شخص بری ہے، سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سلام میں پہل فرمایا کرتے تھے. بچے بھی آ رہے ہوں تو آپ محسوس نہیں فرماتے تھے، اور بچوں کو بھی سلام میں پہل فرما دیتے تھے. اور اس میں تو بڑا عجیب پہلو ہے کہ بچے جواب دیں گے، بچے معصوم ہوتے ہیں، وہ تو ابھی مکلف ہی نہیں ہے، شریعت کے احکامات کے مکلف ہی نہیں ہے، وہ تو معصوم، ان کے ذمے گناہ ہی نہیں ہے، لہذا ان کی زبان سے، بے گناہ زبان سے جو دعا ملے گی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس کی بات ہی کچھ اور ہوگی. یا اللہ، اسی لیے حضرت علی فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، جو بس نیک عمل کرے گا، ذرہ برابر بھی نیک عمل ہو اس کی خیر وہ دیکھ لے گا، اور جو ذرہ برابر بھی شر کا عمل کرے گا اس کا بھی وہ مشاہدہ کر لے گا کہ اس کا کتنا نقصان ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تم جلدی مسجد میں آنے والے اور دیر سے جانے والے بنو، یعنی جلدی مسجد میں آ جاؤ جب کوئی نہ ہو، اور مسجد سے نماز سے فارغ ہو کے اس وقت گھر جاؤ جب مسجد خالی ہو چکی ہے. فرمایا ایسے بنو. لیکن ہاں اس کا میں یہ بات بتا دوں، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ہم چھوڑے چھاڑے سب اور آ کے مسجد میں اسی طرح اہتمام کرنے لگے. یہ اس صورت میں ہے جب کوئی فرائض، کوئی ذمہ داری ہم پر نہ ہو، ہم فارغ ہوں. مثال کے طور پہ گھر والے کہیں گئے ہوئے ہیں، ان گھر والوں نے کوئی کام بھی نہیں ہمیں بتا رکھا، کوئی کام ذمے نہ لگایا ہوا ہو، اور گھر والے ہوں بھی نہ، اللہ نے موقع دے دیا، اب آپ ایسا کر لیجئے، حضرت علی کے اس فرمان پر عمل کر لیجئے کہ جلدی مسجد میں آ جائیے اور دیر سے جائیے، جب مسجد خالی ہو جائے اس وقت چلے جائیں. لیکن وہاں گھر والے انتظار میں لگے ہوئے ہیں، ان کو تکلیف ہو رہی ہے، اور یہ فرما رہے ہیں کہ حضرت علی کا فرمان تھا، میں نے مولوی صاحب سے سن لیا، میں اس پہ عمل کر رہا تھا. عجیب، بعض لوگ عجیب ہوتے ہیں. مجھے ایک لطیفہ یاد آیا، ایک صاحب جو ہے اپنی بیوی سے لڑ کے جاتے تھے. ہر نماز کے وقت ان کی عجیب عادت بنی کہ وہ بیوی سے خوب لڑائی جھگڑا کرتے تھے, خوب باتیں سنا کے پھر جاتے تھے. بیوی کو بڑی فکر ہوئی کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا ان کو, کیا ان کی عادت بن گئی ہے. تو اس نے مولوی صاحب سے پتہ کروایا, شکایت کی کہ بھائی یہ ہمارے شوہر صاحب کا یہ عمل ہو گیا ہے, پتہ نہیں کیا ہوا ان کو. انہوں نے بلایا ان کو, شوہر صاحب کو پوچھا, بھائی آپ یہ کیا کرتے ہیں, اپنی بیوی سے لڑ کے آتے ہیں ہر نماز کے وقت. کہنے لگے آپ ہی نے تو کہا تھا. مولوی صاحب سے کہہ رہے ہیں آپ ہی نے تو کہا تھا. نے کہا ہے میں نے کہا تھا, میں نے کیا کہا تھا. لیکن آپ نے یہ کہا تھا بکواس کر کے جو نماز پڑھی جائے اس کا درجہ 70 گنا بڑھ جاتا ہے. انہوں نے کہا اللہ کے بندے میں نے مسواک کہا تھا, بکواس تھوڑی کہا تھا. میں نے تو یہ کہا تھا مسواک کر کے جو نماز پڑھی جائے وہ 70 درجے بڑھ جاتی ہے اس نماز سے جو بغیر مسواک کے پڑھی جائے, وہ سمجھے بکواس ہے. لہذا بیوی سے لڑ جھگڑ کے اور نماز پڑھنے آتے تھے. بعض لوگوں کا یہ طرز عمل ہوتا ہے. بھائی تحقیق کر لینی چاہیے یا بات غور سے سننی چاہیے. اللہ, تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فرمان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بس گھر والے پریشان ہو رہے ہوں, انہوں نے کوئی کام ذمہ لگایا ہوا ہو تب بھی ہم کام بھی نہ کریں, اور وہ گھر والے وہاں فکر مند ہوں کہ بھائی ویسے ہی حالات خراب ہیں اب تک کیوں نہیں لوٹ کر آئے. تو جب کوئی حقوق نہ ہو, آدمی فارغ ہو, خدشات نہ ہو, اس صورت میں اس پر عمل ضرور کرنا چاہیے اگر موقع مل جائے کہ آدمی پہلے مسجد میں آئے جب کوئی نہ ہو اور نماز سے فارغ ہو کے اس وقت جائے جب مسجد خالی ہو چکی ہو. فرمایا نیکیاں ہی نیکیاں لے کے جائے گا ایسا شخص. اور بھائی سوچنے کی بات ہے, بخاری شریف میں آتا ہے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل کی ایک عورت جنگل سے گزر رہی تھی, ایک کتے کو اس نے دیکھا کنویں کے کنارے پیاس کی شدت سے زبان لٹکائے ہوئے ہانپ رہا ہے بری طرح. تو اس نے اپنا موزہ جو چمڑے کا تھا وہ اتارا, اپنی چادر کو رسی بنایا اس نے, اور چمڑے کے موزے کو گویا ڈول بنا کر اس نے پانی میں لٹکا دیا. اب بیچارہ وہ کتا وہیں تک آ سکتا تھا کنویں تک, باقی کام اس عورت نے کر دیا. فاحشہ عورت تھی, فاحشہ عورت حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے, لیکن یہ نیکی کر لی اس نے, چمڑے کے موزے میں اپنے چادر کو رسی بنا کر اس کو ڈول بنایا, چمڑے کے موزے کو پانی اس سے نکالا, کتے کو پلا دیا, اس کی پیاس بجھا دی. اللہ تعالیٰ نے اسی عمل پر اس کی مغفرت فرمائی, سارے اس کے گناہوں پر اللہ نے پانی پھیر دیا اور اس کی مغفرت فرما دی. ایک فاحشہ عورت جو کتے کو, کتے جیسے نجس جانور کو پانی پلانے پر ایک فاحشہ عورت کی مغفرت ہو رہی ہے. ہم پانی پلانے کو, ہم تو انسانوں کو پانی پلاتے ہیں مگر اس کو معمولی سمجھتے ہیں. جب ایک کتے کو پانی پلانے پر ایک فاحشہ عورت کی مغفرت ہو رہی ہے تو ہماری کیوں نہیں ہو سکتی مغفرت. کسی کو ہم پانی پلا دیں, بھائی ذرا پانی پلا دینا. بھائی سبقت کرنی چاہیے, اچھا بھائی موقع مل گیا پانی پلانے کا کسی پیاسے کو. کتے کو پانی پلانے پہ مغفرت ہو اور انسان کو پانی پلانے پہ کچھ نہ ملے, ایسا نہیں ہو سکتا. لہذا یہ ہے کہ بھائی آگے بڑھو, فاستبقوا الخیرات فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا, جو ذرہ برابر نیک عمل کرے گا دیکھ لے گا اس کو, اس کے اثرات کو اور اس کے نتائج کو کہ میں نے عمل کتنا سا کیا تھا اور اللہ تعالیٰ اس کا اجر کتنا بڑا چڑھا کر دیتے ہیں. واللہ یضاعف لمن یشاء من جاء بالحسنہ فلو عشر امثالیہ, ایک کے بدلے 10 کا تو وعدہ ہے, اور آگے فرمایا 700 گنا تک وعدہ ہے جتنا جس کا اخلاص, اور اس سے بھی اس کی بھی حد نہیں. فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء, جس کی اللہ چاہے اور زیادہ فرما دے, اور زیادہ فرما دے. عمل چھوٹا سا ہو لیکن اخلاص سے کیا گیا ہو تو وہ اس کا عمل وہ اس کا ثواب بہت زیادہ ہو جاتا ہے. کس اخلاص سے کیا گیا یہ دیکھا جائے گا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں, ایک مرتبہ حضرت عائشہ کے پاس ایک عورت آئی, گھر میں کچھ تھا ہی نہیں, انہوں نے ایک کھجور تھی, مہمان کا اکرام کرنا چاہیے لہذا وہ ایک کھجور ہی دے دی انہوں نے اس عورت کو, اور اس کے پاس دو بچیاں تھیں. جب اس کو کھجور دی اس کی دونوں بچیاں دائیں بائیں بیٹھی ہوئی تھیں, انہوں نے کہا امی ہمیں دو. دونوں بچیاں کہنے لگیں, اس نے آدھا آدھا کیا, آدھا ٹکڑا اس کو ایک بچی کو کھلایا آدھا دوسری کو کھلا دیا. خود کچھ نہ کھا سکی. تو فرمایا حضرت عائشہ کو بہت حیرت ہوئی, حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے یہ ذکر کیا, فرمایا عائشہ تمہیں کیا پتا, اللہ نے اس عمل پر اس کی مغفرت فرما دی. یہ بچیوں کو دیا, ایک دائیں دے دیا ایک بائیں دے دیا, بچیوں نے مانگا تھا ارے دے دیا. ہم سمجھتے ہیں یہ معمولی چیز ہے, کھجور کا ایک ٹکڑا. اسی لیے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا النار ولو بشق قمرہ, ارے جہنم کی آگ سے بچو چاہے کھجور کا ایک ذرا سا ٹکڑا بھی کیوں نہ ہو, اس کو دے کر بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اختیار کرو. مطلب یہ ہے کسی مہمان کو, کسی مسکین کو, محتاج کو یا مہمان کو آپ نے کھجور کا ایک ٹکڑا بھی کھلا دیا, کھجور پوری نہیں کھجور کا ٹکڑا بھی, تو فرمایا اس کے ذریعے بھی اس کا بھی اہتمام کر کے جہنم کی آگ سے بچ جاؤ, اپنے آپ کو بچا لو. مطلب کیا ہوا, ثابت یہ ہوا کہ کھجور کا ایک ٹکڑا بھی اگر کسی مہمان کو کھلا دیا جائے یا کسی مسکین کو محتاج کو دے دیا جائے, چاہے پورا کھجور نہ ہو, تب بھی یہ اس میں خاصیت ہے جہنم کی آگ سے بچانے کی. ورنہ حضور یہ نہ فرماتے, کھجور کے ایک ٹکڑے سے ہی صحیح جہنم کی آگ سے بچو, کھجور کے ایک ٹکڑے کے ذریعے سے ہی بچو. کیا الفاظ ہیں, اتقوا النار ولو بشق قمرہ, کھجور کے ایک ٹکڑے سے بچو کہ اس کے اہتمام سے بچو جہنم کی آگ سے. لہذا کسی نیکی کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے, ہر نیکی میں خاصیت ہے مغفرت کی, چاہے چھوٹی سے چھوٹی ہی کیوں نہ ہو, اور ہر گناہ میں خاصیت ہے عذاب کی اور جہنم کی, چاہے وہ چھوٹے سے چھوٹا ہی کیوں نہ ہو. کیوں بھائی, بڑے چھوٹے سانپ سے کوئی چھوٹے سانپ کو چھوٹا سانپ سمجھ کے کوئی احتیاط نہ کرے, اس کو بیوقوف کہا جائے گا یا نہیں؟ اور بعض اوقات تو چھوٹا سانپ زیادہ خطرناک ہوتا ہے, اس میں زہر زیادہ ہوتا ہے. لہذا جب سانپ کا معاملہ آئے تو ہم تو اس وقت تو ہم چھوٹے سانپ سے بھی ڈرتے ہیں کہ بھائی چھوٹا سانپ ہے, ہٹاؤ یا مارو اس کو یا دور بھاگو اس سے. اور جب گناہ کا معاملہ ہے تو نہیں جی یہ تو چھوٹا گناہ ہے, کوئی بات نہیں یہ تو صغیرہ گناہ ہے. اس سے کیا ہوتا ہے, یہ سب کہنے کی باتیں ہیں, مولویوں کی باتیں ہیں, یہ کہہ دیا جاتا ہے. اور وہاں دنیا کا معاملہ ہو, وہاں اگر کوئی چھوٹا سانپ نظر آ جائے اس سے بھی احتیاط کرتے. بھائی سانپ تو سانپ ہے چاہے چھوٹا ہو یا بڑا, اسی لیے گناہ تو گناہ ہے, اسی طرح گناہ گناہ ہے چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو. ہر گناہ میں خاصیت ہے جہنم میں لے جانے کی, چاہے چھوٹا ہی کیوں نہ ہو. چھوٹا تو ہے لیکن یہ تو دیکھیں کہ آپ ناراض کس کو کر رہے ہیں, نافرمانی کس کی ہو رہی ہے. گناہ چھوٹا ہے لیکن نافرمانی بڑے کی ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور نیکیوں کا اہتمام ہم سب کو نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.